बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمد. حبیب اللہ پور احمدی. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں، معاف کیجیے، میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد پروگرام انداز جہاں نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے عشر فجر کی آمد کے موقع پر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حرم مطہر میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں افغانستان سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی میں ایران اور پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے. اور پاکستان کی سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نے استعفی دے دیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی نے عشر فجر کی آمد کے موقع پر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حرم مطہر میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے عشر فجر اور اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی آمد کے موقع پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور ان کے غیر معمولی کارناموں کو خراج عقیدت پیش کیا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کی آمد کے موقع پر پیر کی صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حرم مطہر پر حاضر ہو کر وہاں نماز ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. رہبر انقلاب اسلامی نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے علاوہ شہدائے انقلاب کے مزارات پر بھی حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی. بعد ازاں آپ آیت اللہ بہشتی، شہید محمد علی رجائی اور شہید جواد باہنر اور دیگر شہدائے انقلاب کی قبروں پر بھی گئے اور شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی. دریاسنا ایران کے اسلامی انقلاب کی قابل فخر کامیابی کی 43 سالگرہ کی 10 روزہ تقریبات عشر فجر کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ 43 سال پہلے یکم فروری کو اسلامی جمہور ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی جلاوطنی کے بعد ایران واپس تشریف لائے اور قوم نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا۔ امام خمینی کی وطن واپسی کے محض 10 دن کے بعد ایران کا عظیم اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اسی مناسبت سے ایران میں ہر سال ان ایام میں عشر فجر کے نام سے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی 10 روزہ تقریبات منائی جاتی ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں افغانستان سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پیر کو ہندوستانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اپنے دورے ہندوستان کے موقع پر افغانستان کے حالات، باہمی مسائل، علاقے کے حالات اور ویانا مذاکرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہندوستانی وزیر خارجہ کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی اور کہا کہ وہ پہلی فرصت میں نئی دہلی کا دورہ کریں گے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایران کے وزیر خارجہ کے ٹیلی فونی رابطے کا شکریہ ادا کیا اور ان کے دورے ہندوستان کا خیر مقدم کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اپنی بقا قتل و تشدد اور جارحیت و دہشت گردی میں ہی دیکھتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کے دن ہفتہ وار پریس بریفنگ میں غاصب صہیونی حکومت کے صدر کے حالیہ دورے متحدہ عرب امارات کے بارے میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت ایک فتنہ پرور اور بحران پیدا کرنے والی حکومت ہے اور وہ نسل پرستی کی اپنی پالیسی کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ظالمانہ اور جارحانہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غاصب صہیونی حکومت ایک ناجائز اور غیر قانونی حکومت ہے، اس جارح حکومت کو عالمی برادری کے لیے باعث شرم قرار دیا جو اپنے بحرانوں کو علاقے کے دیگر ملکوں میں منتقل کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی میں ایران اور پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے تشکیل پانے والے اجلاس سے اپنے خطاب میں افغانستان کی مدد کے بارے میں دنیا کے مختلف ملکوں کو متوجہ کراتے ہوئے کہا کہ دسیوں لاکھ افغان شہریوں اور پناہ گزینوں سے متعلق ایران اور پاکستان کی دریا دلی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کی جانب سے ایران اور پاکستان جیسا رویہ اختیار کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے بحرانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے ایک نئے مشن کے آغاز کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نے استعفی دے دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو اپنا استعفی بھجوا دیا ہے اور کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں وہ اپوزیشن لیڈر نہیں رہ سکتے۔ یوسف رضا گیلانی نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے استعفی سینٹ میں اسٹیٹ بینک بل پاس ہونے کے بعد دیا ہے۔ انہوں نے سینٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا رول غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے سینٹ کے چیئرمین پر الزام لگایا کہ وہ حکومت کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ کے بارے میں جو ایجنڈا دیا گیا تھا اس میں نہیں لکھا تھا کہ اسٹیٹ بینک بل پیش کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے راوی اربن ترقیاتی منصوبے کو کالعدم قرار دینے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے راوی اربن ترقیاتی منصوبے کو کالعدم قرار دینے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو اس منصوبے پر کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جن زمینوں کے مالکان کو ادائیگی ہو چکی ہے ان پر کام جاری رکھا جا سکتا ہے، البتہ جن زمینوں کے مالکان کو ادائیگی نہیں ہوئی ہے وہاں کام نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اس منصوبے پر جزوی کام جاری رکھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن صدر رام ناتھ کووند کی تقریر سے شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے پہلے دن پیر کو دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے صدر رام ناتھ کووند نے مودی حکومت کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ لوگ تبدیلی اور ٹیکنالوجی کو تیزی سے اپنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ملک میں ڈیجیٹل لین دین میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں میں ٹیکنالوجی کی طرف رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کورونا سے نمٹنے کے تعلق سے انہوں نے کورونا بحران میں حکومت کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران ملک کی صلاحیت اور توانائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کورونا سے نمٹنے کے تعلق سے حکومتی کارکردگی کی تعریف صدر ہند نے ایسے وقت کی ہے کہ جب کورونا کی دوسری لہر میں پیدا ہونے والے شدید بحران میں حکومت بے بس اور لاچار نظر آئی تھی اور آکسیجن کی شدید قلت کے باعث بڑی تعداد میں اموات ہوئی تھیں۔ عراق کی شیعہ جماعتوں کے متحدہ کوآرڈینیشن فریم ورک نے شیعہ جماعتوں اور صدر دھڑے کے درمیان اختلافات ختم کرانے کے لیے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمی سیستانی سے مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ عراق کے شیعہ جماعتوں کے متحدہ کوآرڈینیشن فریم ورک کے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ العظمی سیستانی سے متحدہ شیعہ جماعتوں اور صدر دھڑے کے درمیان اختلافات ختم کرانے کے لیے مداخلت کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس ذریعے نے حکومت میں شمولیت کے بارے میں دونوں فریقوں کے درمیان ملاقات کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت جو
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان اور وسطی ایشیا کے ملکوں کے سربراہوں کا آن لائن اجلاس، اور اجلاس کے دوران ایران کی چابہار بندرگاہ کی اہمیت پر تاکید۔ جہاں ناظرین اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر راشد عباس نوقی صاحب کو، اور ہمارے ساتھ ہندوستان سے رابطے ہوں گے ہندوستان کے سینئر صحافی اور طرز نگار محمد احمد کاظمی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب ڈاکٹر راشد صاحب سے. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب, یہ جو اجلاس ہوا تھا وسطی ایشیا اور ہندوستان کے سربراہوں کا, ظاہر ہے کہ یہ اس کا ایجنڈا جو تھا وہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے تھا, افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد کی فراہمی. لیکن اس اجلاس میں چابہار بندرگاہ کو کافی مرکزیت حاصل رہی گفتگو کے دوران, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس وقت مختلف ہم نے دہائیاں دیکھی ہیں جس کے اندر مختلف سیاسی یا آپ کہیں کہ عالمی تبدیلیوں کے تناظر میں مختلف پروجیکٹ سامنے آئے یا مختلف تھیوریز سامنے آئیں. کہیں پہ جیو پولیٹیکل بات ہوتی تھی, کبھی جیو اسٹریٹجک بات ہوتی تھی, کہیں پہ جیو سوشو اکنامکس کی بات ہوتی ہے. اس وقت آپ دنیا کے کسی ملک کی جو اس کی نیشنل پالیسی ہے اس کے اوپر آپ کو جیو اکنامکس جو ہے وہ غالب نظر آئے گی. ہر طرف اکنامکس کی بات ہو رہی ہے, اقتصاد کا مسئلہ ہے, اور دنیا کا کوئی اجلاس بھی ہو اس کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ گھوم پھر کے بات جو ہے وہ اقتصاد پہ آ جاتی ہے. تو یہ اجلاس بھی اسی طرح ظاہر ہے, وہ اس کا مین موضوع شاید افغانستان تھا, لیکن چابہار کے عنوان سے چونکہ افغانستان کے ساتھ منسلک ہے یہ مسئلہ کہ جب آپ افغانستان میں کوئی مدد پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک گھرا ہوا ملک ہے, اس کو یا پاکستان کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں یا آپ مثلاً جو خاص کر جو ساؤتھ ایشیا سے جو امداد پہنچ سکتی ہے, جو سینٹرل ایشیا ہے وہ تو ان کی اپنی جو سرحدیں ملتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, جو ساؤتھ ایشیا سے وہ دو ہی بڑے راستے بنتے ہیں, یا وہ چابہار کا راستہ ہے یا پھر پاکستان کا راستہ ہے. اب پاکستان کے عنوان سے مثلا ہندوستان کی کچھ اپنی مشکلات ہیں, تحفظات ہیں, وہ نہیں ہو سکتا, تو انہیں ہر صورت میں پھر چابہار کو استعمال کرنے, اس لیے بھی افغانستان کے ایشو کے اندر, یعنی جب افغانستان پہ بات ہو رہی تھی تو انسان دوستانہ امداد کے تناظر میں پھر چابہار کا ذکر ہوا. جب چابہار کا ذکر ہوا تو پھر اس کی اہمیت, یعنی اس کی اسٹریٹجک اہمیت اتنی ہے اس وقت, یعنی آپ دنیا کا کوئی بھی اسٹریٹجک میگزین اٹھا لیں اور اس خطے کے عنوان سے جب بھی آپ بحث کریں گے تو آپ کو چابہار ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان سب پہ ایک اسٹریٹجک پوزیشن کے عنوان سے بہت ہی اہمیت کا حامل بنتا ہے. یعنی آپ دیکھیں جہاں پہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو ملا رہا ہے, وہاں پہ شمال جنوب کوریڈور بھی بن رہا ہے, پھر اس کے بعد جو چائنا کے آئندہ کے پروجیکٹ ہیں ان کے لیے راستے میں ایک بہت بڑی ایک سہولت فراہم کر رہا ہے, ون روڈ ون بیلٹ والا جو منصوبہ ہے اس کے اندر بھی. پھر خطے کے اندر دیکھیں جو ایران کی اپنی پوری جو اسٹریٹجک پورے ملک کی پوزیشن ہے, اور جس طرح 10-15 ممالک کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی بندرگاہیں جیسے چابہار کی ہے یا بندر عباس کی ہے یا اور کیسپین سی کے عنوان سے, تو یہ خامخواہ جب بھی اس خطے کے عنوان سے جب بھی کوئی بڑی سطح پہ سنجیدہ قسم کا کوئی اجلاس ہوگا, کانفرنس ہوگی, تو ایران کے چابہار اور اس طرح کے علاقوں کی بات ضرور زیر بحث آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی انقلاب اور ایران اور اس خطے کے رہنے والوں کے لیے ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ ایک ملانے والا جو ملک ہے اس کی کتنی سافٹ پالیسی ہیں, وہ سب کو لے کے چلنا چاہتا ہے, وہ کسی ایک لابی کے اندر نہیں رہنا چاہتا, وہ کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کرنا چاہ رہا, بلکہ وہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے, خطے کی ترقی کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ چابہار اس کا ایک نمائندہ علاقہ بن سکتا ہے کہ جو بہت سارے ممالک کے لیے جو ہے وہ سہولیات اور فیسلٹیز دے سکتا ہے.
اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ٹیلی فون پر تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر احمد عباس نقوی صاحب. السلام علیکم. احمد, جو دہلی میں تو نہیں, البتہ دہلی کی میزبانی میں آن لائن اجلاس ہوا تھا وسطی ایشیا کے ملکوں کے سربراہوں کا, اور ہندوستان کے وزیر اعظم بھی اس میں ظاہر میزبان تھے, تو اس میں ایجنڈا جو تھا وہ موضوع جو تھا وہ افغانستان, لیکن گفتگو جو زیادہ اگر نہ کہا جائے نہیں ہوئی تو بہت زیادہ ہوئی جس پر وہ چابہار بندرگاہ, تو افغانستان اور چابہار بندرگاہ کو ایک دوسرے سے جوڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا؟
کیوں نہیں, بالکل, یہ ایک خاص اہمیت ہے, اور اس سے افغانستان جیسے ملک کو جو کہ لینڈ لاک ملک ہے ایک اچھا سپورٹ مل سکتا ہے چابہار کے ذریعے. چابہار میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور ہندوستان کا بھی اس میں خاص ایک ہندوستان کی دلچسپی رہی, ہندوستان نے اس میں کوشش کی ہے. ہندوستان کے سلسلے میں البتہ تھوڑا مشکل یہ رہی کہ سرمایہ کاری کے اس کا جو عمل ہے وہ بہت سست روی کا شکار رہا, جس کی اپنی متعدد وجوہات ہیں. اس وجہ سے ہندوستان وہ ٹائم کی آن ٹائم وہ کام نہیں کر پائے جو اسے کرنا تھا. لیکن بہرحال ہندوستان کی دلچسپی تو ہے اور افغانستان کے لیے اس بندرگاہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران افغانستان اور ہندوستان میں مشترکہ اجلاس میں شرکت کی تھی اور سربراہی اجلاس ہوا تھا ایران میں. تو ایک اچھا انیشیٹو تھا, اچھی شروعات تھی. لیکن جس انداز سے اسے آگے جانا چاہیں گے اب اس میں گنجائش ہے اور کافی کچھ کرنے کی.
جی راشد صاحب, دیکھیں کہ چابہار بندرگاہ جو ہے وہ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں واقع ہے, اور ایران کا اور افغانستان کا جو میلک بارڈر ہے وہ بھی اسی صوبے میں ہے. تو اگر جس طریقے سے ایران بڑھ بڑھ کے افغان عوام کی مدد کر رہا ہے اور ماضی میں کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی اس نے مدد کرنے کا عزم کر رکھا ہے, تو ایک مطالبہ جو افغان عوام کے حق میں ہے کہ وسیع البنیاد حکومت وہاں تشکیل پا جائے, ظاہر ہے کہ وہ ایران کا اپنا ذاتی مطالبہ نہیں, وہ افغان عوام کے لیے پاکستان کا بھی یہ مطالبہ ہے, عالمی برادری کا بھی یہ مطالبہ ہے. تو اتنی ساری سہولتوں کے عوض افغانستان میں جو طالبان انتظامیہ ہے وہ کیوں نہیں اس سمت آگے بڑھ رہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, ایک تو خود وہ اس پوزیشن میں ہے کہ بارگین کر رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ بھی اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ, ایک جو اس کو ذرا بڑے تناظر میں اگر دیکھیں. آپ اگر افغانستان کے داخلی تناظر میں دیکھیں تو آپ نے یعنی
افغانستان تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ بارگین
میں عرض کرتا ہوں کہ طالبان نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے اور طالبان کے اندر جو پوری اس موومنٹ کے اندر کئی طرح کے نظریات اور افکار کے لوگ موجود ہیں, کئی طرح کے گروپس ہیں, لابیز ہیں اس وقت, اور ان تمام لابیز کو سب کو مطمئن کرنا. ایک ہے آپ وسیع البنیاد کہتے ہیں جس میں طالبان سے ہٹ کے لوگوں کو آپ نے شامل کرنا ہے. اس وقت تو طالبان اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ پچھلے 20-30 سالوں میں تھے سب کو اپنے ساتھ کیسے رکھیں. یعنی یہ جو خبریں ہیں کبھی حقانی گروپ کی ملا برادر سے مشکل ہو گئی, کندھاری جو ہیں وہ فلاں سے لڑ گئے اور جو ہے دورانی فلاں سے الجھ گئے, یہ ساری چیزیں وہاں پہ داخلی طور پہ ہیں. ایک یہ وجہ بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے ہاں یہ واضح ایک تقسیم جو ہے, ایک مرکز میں رہنے والے وہ طالبان لیڈر ہیں کہ جو دوہا میں ہیں, جو یورپ میں رہے, جو مذاکرات میں رہے, ایک حلقہ وہ ہے کہ جو کسی حد تک پولائٹ ہو جاتا ہے جب کسی عالمی فورم کے اندر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یہ تبدیلیاں کر لینی چاہیے. ایک وہ ہے کہ جو جس نے ان کو را مٹیریل دیا ہے, وہ جو مسجد کا پیش نماز ہے, وہ جو ایک دیہات کے اندر ایک ملا بیٹھا ہوا ہے, بقول ان کے ملا وہ کہتے ہیں, وہ جو ملا ہے وہ خود وہاں کا سب کچھ ہے. آپ اس ملا کو کیسے خاموش کر سکتے ہیں؟ آپ لیتے ہیں ابھی ہم جمہوری نظام لے کے آئیں گے, ہم مثلا فلاں کریں گے, وہ کہ بھائی ہمیں تم نے لڑایا, خلافت کے لیے لڑایا تم نے, ہمیں تم نے امیر المومنین کہہ کے ہمارے جہاد کروایا, اور کہاں گئے امیر المومنین, کہاں گئے حضرت خلیفہ. تو یہ ان کے اندر کی بھی مشکل ہے اور باہر کی بھی مشکل ہے.
تو ظاہر یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ اگر پیچھے نہیں ہٹے تو یہ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, وہ وسیع البنیاد حکومت کے لیے تیار نہیں ہوگا, اور عالمی برادری جو
بڑا سٹیپ لینا پڑے گا طالبان کو, اس میں بڑا فیصلہ لینا پڑے گا, بالآخر انہیں ایک نظام کا تو اعلان کرنا پڑے گا نا, کس کے تحت اپنے ملک.
بہت شکریہ جی ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال طالبان قیادت کو ایک بڑا فیصلہ لینا ہے اور وہ بھی افغان عوام کے حق میں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ, بہت شکریہ.
سامعین, یہ تھا پروگرام انداز جہاں. سامعین, یہ پروگرام شروع ہونے میں تکنیکی خرابی کی بنا پر چند لمحات کی تاخیر ہوئی, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت کا, جو گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے، لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، خداوند عالم سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آس پاس والے کفار سے جہاد کرو تاکہ وہ تم میں سختی اور طاقت کا احساس کریں، اور یاد رکھو کہ اللہ صرف پرہیزگار افراد کے ساتھ ہے۔ سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عشرہ فجر، طلوع اسلام کا آغاز، اسلامی اقدار کا سرچشمہ، ایرانی قوم کی نجات کا مرحلہ اور ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جس نے ماضی کو مستقبل سے جدا کر دیا ہے۔ عشرہ فجر میں اسلام کو ایک نئی زندگی ملی، اور یہ عشرہ فجر ایران کی تاریخ کا ایک سرنوشت ساز اور بے مثال کارنامہ ہے۔ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران میں اسلامی حکومت کا کوئی وجود نہیں تھا، اور بادشاہوں کا عوام سے رابطہ غالب و مغلوب اور سلطان و رعیت والا تھا۔ بادشاہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے لوگوں پر غلبہ پا کر انہیں فتح کر لیا ہے، لیکن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معیوب سلسلہ منقطع کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایران کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ آپ نے لوگوں کی شمشیر کو اسلام اور عوام کے دشمنوں اور استعمار پرستوں کے خلاف استعمال کیا۔ عشرۂ انقلاب اسلام کی تجلی ہے اور ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں اسلام کا خورشید ذوفشاں ہے۔ اس عشرے کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منانا چاہیے، اور ان دنوں کی یاد کو صحیح جذباتی وابستگی کے ساتھ تازہ کیا جانا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں جذبات، خوشی اور غمی، حب و بغض اور عشق و نفرت کا مقام نہایت بلند ہے۔ اس اعتبار سے عشر فجر کے جشن کو مذہبی مجالس و محافل کی طرح عوامی سطح پر منایا جانا چاہیے۔ عشر فجر انقلاب اسلامی ایرانی قوم کے سرنوشت ساز دنوں کی یادگار، اور 12 سے 22 بہمن 1357 ہجری شمسی پر محیط ہے۔ ان ایام میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی 15 سالہ جلا وطنی کے بعد وطن واپسی عارضی حکومت کی تشکیل کا اعلان، بہت سے فوجیوں کا اسلامی انقلاب سے الحاق، ایئر فورس کی جانب سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بیعت، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر لوگوں کی بڑے پیمانے پر مظاہروں میں شرکت کے باعث فوجی حکومت کی شکست، اہم قومی مراکز جیسے ٹیلی ویژن اور فوجی چھاونیوں کی تسخیر جیسے واقعات پیش آئے جو آخر کار اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتج ہوئے۔ ایرانی عوام عشرۂ فجر اور عالمی استقبال سے اپنی آزادی و استقلال کے دن کی مناسبت سے ہر سال جشن نور کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ عظیم انقلاب شہدا کے پاکیزہ خون، ایرانی قوم کی جد و جہد اور حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت کا مرہون منت ہے، اور ایرانی قوم اور اہل تشیع کو یقین ہے کہ یہ انقلاب حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عالمی انقلاب سے متصل ہوگا، اور یہ سب مل جل کر حضرت قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے ظہور میں الہی عادلانہ حکومت کے قیام کا جشن بھی منائیں گے۔ عشرہ فجر کی اصطلاح سورہ مبارک فجر کی ابتدائی آیتوں سے الہام لیتے ہوئے 12 سے 22 بہمن کی مدت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فجر کا اصل معنی وسیع پیمانے پر پھاڑنا ہے، چونکہ صبح کا نور رات کی تاریکی کو پھاڑ ڈالتا ہے اس لیے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں فجر کے مطلق معنی یعنی صبح کی سفیدی کو مراد لیا ہے، جو مسلمہ طور پر خدا کی عظمت کی ایک نشانی ہے۔ یہ انسانوں اور تمام زمینی مخلوقات کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے، نور کی حاکمیت کا آغاز اور ظلمت کا اختتام ہے، زندہ موجودات کی حرکت کا آغاز اور نیند اور سکوت کا اختتام ہے، اور اس بھرپور زندگی کے باعث خدا نے اس کی قسم کھائی ہے۔ لہذا زمانے جاہلیت کی تاریکی میں اسلام اور محمدی نور کی زوفشانی فجر کا ایک مصداق ہے، اور اسی طرح دنیا کے تاریکی و ظلم میں غرق ہو جانے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قیام کی روشن صبح اس کا ایک اور مصداق شمار ہوتی ہے۔ فجر کا ایک نمایاں مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے خونی صحرا میں عاشور کے دن قیام تھا، کہ جس نے بنی امیہ کے ظلم و ستم کے تاریک پردوں کو چاک کیا اور ان شیطانوں کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے برملا کر دیا۔ اس طرح کفر، جہالت اور ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار تمام انقلاب جو ماضی اور حال میں رونما ہوئے، حتیٰ گنہگاروں کے تاریک دلوں میں پیدا ہونے والی بیداری کی پہلی چنگاری جو انہیں توبہ کی دعوت دیتی ہے، بھی فجر کے مصداق ہیں۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عصر حاضر میں فجر کا ایک نمایاں ترین مصداق ایران کا اسلامی انقلاب ہے۔ عشرہ فجر کی اصطلاح قرآن کریم کی نورانی آیات سے الہام لیتے ہوئے 1360 ہجری شمسی کو ارشاد اسلامی کے وزیر حجت الاسلام عبد المجید مادی خاں کی تجویز پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی 12 بہمن کو وطن واپسی کے دن سے 22 بہمن کے ایام کے لیے مختص کی گئی۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے تمام رکاوٹوں کے باوجود 12 بہمن 1357 ہجری شمسی کو مہرآباد ایئرپورٹ پر اپنے قدم رکھے، اور 33 کلومیٹر کے علاقے پر موجود عوام کے مجمع نے آپ کا بے نظیر استقبال کیا۔ پھر آپ بہشت زہرا تشریف لے گئے اور مکمل عزم و یقین کے ساتھ اپنا موقف بیان کر کے حکومت کے سازشی عناصر کی تمام چالوں کو ناکام کر دیا۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی ایران آمد سے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک کے مختصر عرصے میں ملک کے اندر عظیم تبدیلیاں رونما ہوئیں جو اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتہا ہوئیں اور بعد میں اسے عشرہ فجر کا نام دیا گیا۔ اس مختصر دورانیے میں امام خمینی علیہ الرحمہ نے نگراں حکومت بھی تشکیل دے دی۔ ایرانی قوم کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے حکومت کا آخری حربہ ماشاء اللہ کا نفاذ اور شبخون مارنا تھا۔ پہلوی حکومت کے کٹپتلی وزیر اعظم شاہپور بختیار نے امریکی حمایت اور ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی اور وہ اپنی حکومت کو قانونی ظاہر کر کے عوامی انقلاب کے شعلوں کو خاموش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیرس سے واپسی کی مخالفت کی اور پورے ملک کے ایئرپورٹ بند کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ تاہم فوجی حکومت کو اہمیت نہ دینے پر مبنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی حکم نے حکومتی سازش کو ناکام کر دیا۔ اس اعلان کے بعد عوام نے فوجی حکومت کو گرا دیا اور لوگوں نے سڑکوں پر مورچے قائم کر لیے کہ جس کی وجہ سے منحرف فوجی دستوں کے گشت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس موقع پر حکومتی باقیات کے ساتھ عوام کا مسلحانہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ مختصر مدت میں انقلابی قوتوں نے فوجی ہیڈ کوارٹر، وزیر اعظم ہاؤس اور دیگر اہم دفاتر کا گھراؤ کر لیا، جبکہ دوسری طرف فوجی سپاہی جوگ در جوگ عوام کے ساتھ ملحق ہوتے چلے گئے۔ آخر کار وہ تاریخی لمحہ بھی آن پہنچا کہ جب 22 بہمن 1357 ہجری شمسی کو شہنشاہیت کا 250 سالہ بوسیدہ نظام ساقط ہو گیا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں عوام کی 15 سالہ جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور ایران میں عظیم اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ سامعین، ایک بار پھر عشرہ فجر کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 بہمن 29 جمادی الثانی اور 1 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 29 جمادی الثانی سن 441 ہجری قمری کو پانچویں صدی ہجری قمری کے ایک ممتاز محدث محمد بن علی سوری کا 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ انہوں نے سن 418 ہجری قمری میں بغداد کا سفر کیا تھا اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس دوران انہوں نے بہت سے ہم عصر بزرگوں سے احادیث سنی اور ان کو جمع کر کے لکھا۔ انہوں نے خطیب بغدادی سے متعدد بار ملاقات کی اور ان سے بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ خطیب بغدادی نے محمد بن علی سوری کے بارے میں اس طرح اظہار خیال کیا ہے، میں نے بغداد میں علم حدیث میں کسی اور کو ان سے زیادہ ماہر نہیں پایا۔ یکم فروری سن 1753 عیسوی کو فرانسیسی سیاستداں اور ریاضی داں جنرل لاراز کانو پیدا ہوئے۔ وہ جہاں جدید علم ریاضی کے بانی تھے، وہیں ایک انجینئر اور عسکری امور کے ماہر بھی تھے۔ فرانسیسی انقلابیوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والے رہنماؤں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ انقلاب فرانس کی کامیابی کے بعد وہ اہم عہدوں پر فائز ہوئے، جن میں سے ایک فرانس کی وزارت دفاع کا عہدہ تھا۔ ان کی مشہور تصانیف میں ما بعد الطبیعیات سے متعلق نظریات کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کارنو کا سن 1823 میں انتقال ہو گیا۔ یکم فروری سن 1892 عیسوی کو ویسٹ اورنج نیو جرسی کے مقام پر دنیا کے پہلے فلم اسٹوڈیو کا قیام عمل میں آیا، جسے فلم کی تاریخ میں بلیک ماریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فلم اسٹوڈیو کے بانی ایڈیسن تھے۔ یہ فلم اسٹوڈیو ایک متحرک پلیٹ فارم پر تعمیر کیا گیا تھا، جسے حسب ضرورت سورج کی روشنی کی جانب گھمایا جا سکتا تھا۔ انتیس جمادی الثانی سن 1307 ہجری قمری کو ایران میں ملکم خان نے روزنامہ قانون جاری کیا۔ یہ اخبار ایران میں اصلاحات کے لیے مؤثر سیاسی اقدامات میں سے ایک تھا۔ ملکم خان نے قارئین کی توجہ مرکوز کرنے اور اخبار کو فروغ دینے کی غرض سے روزنامہ قانون کی بہت کم قیمت معین کی تھی۔ استبدادی حکومت پر تنقید، حکمران کی اصلاح کی ضرورت، قانونی انصاف کا قیام، لوگوں کو اتحاد و اتفاق کی دعوت، قانون پسندی، قومی اہداف کی تکمیل میں علماء کی حمایت کا حصول اور خواتین کے سماجی حقوق کی طرف توجہ روزنامہ قانون کے اصل موضوعات ہوتے تھے۔ یکم فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں پہلا کرنسی نوٹ طبعہ ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان نے ریزرو بینک آف انڈیا کے جاری کردہ سکے اور کرنسی نوٹوں کو، جن پر جارج ششم کی تصویر چھپی ہوئی تھی، پاکستان کے کرنسی نوٹوں کے طور پر قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر یکم اپریل 1948 کو انہیں نوٹوں پر حکومت پاکستان کے الفاظ چھاپ کر انہیں پاکستانی کرنسی نوٹوں کی قانونی حیثیت دے دی گئی۔ پھر حکومت پاکستان نے ایک مشہور برطانوی کمپنی کے زیر اہتمام حکومت پاکستان کے الفاظ والے کرنسی نوٹ طبع کروائے، جن کی مالیت 1، 2، 5، 10 اور 100 روپے تھی۔ یہ نوٹ یکم اکتوبر 1948 اور یکم مارچ 1949 کو جاری کیے گئے۔ 12 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو 15 سال کی جلا وطنی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھا اور ایران کی بہادر اور جانسار قوم نے آپ کا بے نظیر استقبال کیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہی تاریخ کے کسی دور میں عوام نے کسی محبوب رہنما کا اس طرح استقبال کیا ہو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے مہر آباد ایئرپورٹ پر مختصر تقریر میں قوم کا شکریہ ادا کیا اور انقلاب اسلامی کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قبرستان بہشت زہرا تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ میں اس قوم کے تعاون اور حمایت سے حکومت قائم کروں گا۔ امام خمینی نے بہشت زہرا سے لوٹنے کے بعد تہران میں ایک معمولی سے گھر میں سکونت اختیار کی اور انقلاب اسلامی کی قیادت فرماتے رہے۔ بارہ بہمن سن 1361 ہجری شمسی کو تہران میں پہلا فلم اور ڈرامہ فیسٹیول منعقد ہوا۔ سن 1361 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی چوتھی سالگرہ اور عشرِ فجر کے آغاز کے موقع پر تہران میں پہلا فجر بین الاقوامی فلم فیسٹیول اور پہلا قومی ڈرامہ فیسٹیول منعقد ہوا۔ اس فیسٹیول میں غیر ملکی مہمان اور فلم اور ٹی وی ہدایت کار اور فنکار شریک تھے، اور ایرانی اور غیر ملکی فلم سازوں نے اپنی بعض نئی فلموں کی نمائش کی۔ فجر فلم اور ڈرامہ فیسٹیول اسلامی جمہوریہ ایران کا فن اور آرٹ کا سب سے اہم فیسٹیول شمار ہوتا ہے۔ ہر سال عشر فجر کے موقع پر دسیوں ایرانی ہدایت کار اور فنکار اپنی فلموں اور ڈراموں کی نمائش کرتے ہیں، اور فلم اور ڈرامے کے مختلف شعبوں میں بہترین فنکاروں کو سیمرغ نامی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.